السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے 5-سٹار ہوٹل میں شدت پسندوں کے حملے میں نیوی کے اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا. پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا. اتوار کو ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ شدت پسندوں کے حملے میں ہوٹل کے 4 ملازمین اور سیکیورٹی پر مامور ایک اہلکار ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے. بیان کے مطابق شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران نیوی کا ایک اہلکار بھی مارا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کے علاقے میں ہونے والے حملے کو پاکستان کے اقتصادی منصوبوں اور خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا. واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکری تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی. ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق PC ہوٹل پر مسلح افراد کے حملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گیا اور علاقے کا گھیراؤ کر لیا. فائرنگ کے تبادلے میں تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا. ISPR نے اس آپریشن کے دوران میڈیا کی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کو سراہا. گوادر میں پاکستان چین اقتصادی راہداری کے سلسلے میں مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے. یہاں کی منتظم چینی کمپنی میں بڑی تعداد میں چینی باشندے کام کرتے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے سابق قبائلی علاقوں سے صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر آئندہ 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ ایک ایسے وقت پر مکمل ہوا جب قومی اسمبلی میں ان نشستوں میں اضافے کے لیے ایک ترمیمی بل سوموار کو رائے شماری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ترمیمی بل کی منظوری سے یہ انتخابی شیڈول متاثر ہوگا اور انتخابات کم از کم 6 مہینوں کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. صوبائی الیکشن کمیشن کے جاری کردہ بیان کے مطابق قبائلی اجلاس خیبر پختونخوا اسمبلی کے 16 جنرل اور 5 مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی کا سلسلہ ہفتے کی شام مکمل ہو گیا. 16 جنرل نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 439 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر دیے. قبائلی اضلاع کی تاریخ میں پہلی بار عام نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 3 خواتین نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں. عام نشستوں پر 3 خواتین امیدواروں کا تعلق محمد خیبر اور کرم کے اضلاع سے ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اطلاعات کے مطابق IMF کے ساتھ معاہدے کے عبوری مسودے کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد وزارت خزانہ اور عالمی مالیاتی فنڈ کے مابین بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات بظاہر تعطل کا شکار ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں فریقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی شرائط نہ رکھیں جس سے معاہدہ مکمل ہو سکے، نہ کہ ایسی شرائط جسے پاکستان پورا نہ کر سکے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ سنیے.
IMF اور پاکستان کی حکومت کے درمیان بیل آؤٹ پیکج کے لیے 30 اپریل سے مذاکرات جاری ہیں، جس میں تکنیکی سطح کے معاملات طے پا جانے کے بعد پالیسی سطح کے امور پر اتفاق رائے میں تعطل پیدا ہو گیا ہے، جس کے باعث اسٹاف لیول ایگریمنٹ تاخیر کا شکار ہے. طے شدہ شیڈیول کے مطابق مجوزہ معاہدے کے مسودے پر جمعے کے روز دستخط ہونا تھے، تاہم دونوں جانب سے معاملات کو کسی نتیجے پر لے جانے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق پایا جاتا ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF مشن کے ساتھ مذاکرات میں زیادہ تر معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے، تاہم بعض معاملات پر اتفاق ہونا باقی ہے، جس بنا پر مذاکرات کی مدت میں مزید 2 دن کا اضافہ کیا گیا. پاکستان کی وزارت خزانہ نے بھی مذاکرات کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا، جس کے مطابق دورے پر موجود IMF مشن سے ہمارے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور ہفتہ وار تعطیلات کے ایام میں بھی مذاکرات جاری رہیں گے. بتایا جاتا ہے کہ حکومت غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات چاہتی ہے اور سبسڈی اور ترقیاتی بجٹ میں ایک حد سے زائد کمی کرنے کو تیار نہیں ہے. سرکاری عہدیدار کے مطابق آج اتوار کے روز IMF سے مذاکرات مکمل ہو جائیں گے، جس کے بعد قرض کے مجوزہ مسودے کو منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو پیش کیا جائے گا. پاکستانی حکام کو امید ہے کہ IMF مشن کے اس دورہ اسلام آباد کے دوران بیل آؤٹ پیکج کے تمام پہلوؤں پر اتفاق کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. عملے کی سطح پر ہونے والے سمجھوتے کے بعد IMF کا ایگزیکٹو بورڈ جون کے آخر یا جولائی کے آغاز پر پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی حتمی منظوری دے گا. ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ IMF اور پاکستان کے درمیان کافی عرصے سے مذاکرات چل رہے ہیں، اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی بڑا پالیسی سطح کا اختلاف ہوگا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ IMF ہیڈ کوارٹر کی ہفتہ وار تعطیلات ختم ہونے پر سوموار کے روز بیل آؤٹ پیکج کا اعلان ہو سکتا ہے.
آفیسز کھلیں گے اور کنسلٹیشن پاسبل ہوگی تو آئی تھنک پروگرام اناؤنس ہو جائے گا, کیونکہ بڑے عرصے سے ڈسکشنز چل رہی ہیں. آئی تھنک مور اور لیس انڈیکیشنز تو یہی تھیں کہ دے آر کنکلوڈنگ اینڈ موسٹ آف دی ایشوز ہیو بین سارٹڈ آؤٹ.
سلمان شاہ کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کے معاشی حالات اور اصلاحات کے حوالے سے استعداد کار سے آگاہ ہے اور کوئی ایسا پروگرام نہیں ہونا چاہیے جس پر پاکستان عمل نہ کر سکے.
سب کو پتا ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن کا, کس قسم کے ہمارے اس وقت امبیلنسز ہیں اور کیا پاکستان ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ کتنے عرصے میں کر سکتا ہے اور کتنی تیزی سے کر سکتا ہے. سو آئی تھنک یہ کوئی ریشنل نیگوشیٹرز تو نہیں ہیں. آئی ایم ایف کو بھی اچھی طرح پتا ہے ساری چیزوں کا. سو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام ہوگا جو ڈوئبل ہوگا اور پاکستان اس کو مکمل کر سکے گا.
خیال رہے کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج پر اتفاق رائے نہ ہو سکنے کے باعث پاکستان کا رواں مالی سال کا بجٹ بھی التوا کا شکار ہے. حکومت نے 26 مئی کو بجٹ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کرنا تھا, جسے اب 11 جون کو پیش کیا جائے گا. غیر ملکی قرضوں کی واپسی اور سرکاری ادائیگیوں کے بوجھ سے پریشان پاکستان کی حکومت رواں سال کے مالی بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے قرضے کا حصول چاہتی ہے. اس سے قبل دونوں فریقین 2 سال کے عرصے میں 700 ارب روپے کی ٹیکس میں دی گئی چھوٹ ختم کرنے پر راضی ہو گئے تھے, اور حکومت مالی سال 2019-20 کے بجٹ میں مختلف مد میں دیے گئے ٹیکس استثناء کو ختم کرنے کا آغاز کرے گی جو تقریباً 350 ارب روپے کے برابر ہوں گے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ بجٹ میں صارفین کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے, اور یہ کہ حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے والے مقبول فیصلوں میں کم سے کم مداخلت کرے گی. سرکاری حکام کے مطابق آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال میں بجٹ خسارہ 6 ارب ڈالر رکھنے کا کہا تھا, تاہم پاکستانی حکام نے پروگرام کے تحت اسے 8 ارب ڈالر تک رکھنے پر آئی ایم ایف مشن کو رضامند کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق اس کے ساتھ دونوں فریقین کے درمیان مالیاتی ایڈجسٹمنٹ کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید ٹیکس اقدامات اٹھانے اور تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف ختم کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے دارالحکومت دلی سمیت 7 ریاستوں میں 59 نشستوں کے لیے چھٹے مرحلے میں پولنگ جاری ہے. اتر پردیش میں 14، ہریانہ میں 10، بہار میں 9، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں 8-8، دلی میں تمام 7 نشستوں اور جھارکھنڈ میں 4 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اس مرحلے میں کل 968 امیدوار ہیں, جبکہ 10 کروڑ سے زائد رائے دہندگان اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے. 1 لاکھ سے زائد پولنگ اسٹیشن بھی بنائے گئے ہیں. مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور حکمران ترنمول کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ ہے. دونوں پارٹیوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا رہا ہے. پولنگ سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ٹی ایم سی کے ایک ایک کارکن کی لاشیں بھی برامد ہوئیں. ایک پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ کی بھی خبریں ہیں. دلی میں کئی پولنگ اسٹیشنوں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں خرابی پائی گئی. الیکشن کمیشن نے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے ہیں. عالمی تنظیم کے ایک سروے کے مطابق خواتین کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں بھارت سر فہرست ہے, جبکہ افغانستان دوسرے, شام تیسرے اور افریقی ملک صومالیہ چوتھے نمبر پر ہے. تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن کے مطابق 2018 میں خواتین کے لیے خطرناک ملکوں کی فہرست میں پاکستان 6ٹے نمبر پر, جبکہ سعودی عرب اس فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے. سروے کے مطابق عالمی سطح پر ہر 3 میں سے 1 خاتون کو اپنی زندگی میں زیادتی یا جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن نے دنیا بھر کے ممالک میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک, جنسی تشدد, صحت عامہ کی سہولیات, خواتین مخالف روایات, خواتین کے خلاف پرتشدد واقعات اور اسمگلنگ کے واقعات کا جائزہ لے کر سروے کیا ہے. سروے کے مطابق کم عمری میں لڑکیوں کی شادی بھی بہت سے مسائل کی وجہ ہے, اور ایک اندازے کے مطابق 75 کروڑ لڑکیوں کی شادیاں 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہیں, جس کے بعد کم عمری میں زچگی کی وجہ سے صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں. خواتین کے خلاف خطرناک روایات سب سے زیادہ بھارت اور افغانستان میں ہیں, جبکہ پاکستان روایات کے لحاظ سے خواتین کے خطرناک ملکوں کی فہرست میں 4ٹھے نمبر پر ہے. دنیا میں خواتین کے لیے سب سے زیادہ عدم مساوات افغانستان, سعودی عرب, بھارت اور پاکستان میں ہے. افغانستان میں سب سے زیادہ خواتین پرتشدد واقعات کا نشانہ بنتی ہیں, جبکہ بھارت سے خواتین کی اسمگلنگ بھی بہت زیادہ ہے. افغان حکام نے کہا ہے کہ کابل میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ٹیلی ویژن کی ایک سابق معروف خاتون صحافی ہلاک ہو گئیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا کہ مینا منگل کو 11 مئی کی صبح 7:20 پر کابل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ عینی شاہد دکاندار جنہوں نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا ریڈیو فری یورپ ریڈیو لیبرٹی کو بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے کابل کی کارتٹو مارکیٹ میں فائرنگ کی، ایسے میں جبکہ مینا کار کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ ایک نجی ٹیلی ویژن آریانہ ٹیلی ویژن میں پریزنٹر کے طور پر ایک عشرے سے زائد عرصے تک وابستہ رہ چکی تھیں، جن کا تلو پشتو زبان کے نجی ٹیلی ویژن چینل اور نجی قومی ٹیلی ویژن براڈ کاسٹر شمشاد ٹیلی ویژن سے تعلق ہے۔ وہ سماجی میڈیا کے معروف پیجز بھی شائع کرتی تھیں جن میں افغان خواتین کی ملازمت کے حقوق اور افغان لڑکیوں کے لیے اسکول جانے کے معاملے کو اجاگر کیا جاتا تھا۔ سری لنکا کے دارالحکومت میں رومن کیتھولک افراد نے ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں اور ہوٹلوں پر کیے گئے بم حملوں کے بعد پہلی مرتبہ اتوار کی دعائیہ سروس میں شرکت کی۔ ایسٹر کے موقع پر کیے جانے والے حملوں میں 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مسلح فوجیوں اور پولیس نے گرجا گھروں کے ارد گرد گشت جاری رکھا۔ حملوں کے بعد داعش نے ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے گزشتہ ہفتے یہ کہا کہ ان حملوں کے ذمہ دار تمام جہادیوں کو یا تو گرفتار یا پھر ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ملک کو عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے انتباہ کیا ہے کہ اگر دنیا نے کوئی اقدام نہ کیا تو آب و ہوا کی تبدیلی کا دنیا پر ایک ہولناک اثر مرتب ہوگا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اینٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے دور کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ان کے الفاظ،
دی افریقن کانٹیننٹ پریکٹیکلی ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو کلائمیٹ چینج، بٹ دی افریقن کانٹیننٹ از ون آف دی ایریاز آف دی ورلڈ ویئر دی امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج از مور ڈرامیٹک اینڈ ڈیوسٹیٹنگ۔ لک ایٹ دی سٹارمز ان موزمبیک۔
بر اعظم افریقہ کا عملی طور پر آب و ہوا کی تبدیلی میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن افریقی بر اعظم دنیا کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر زیادہ ڈرامائی اور تباہ کن ہے۔ موزمبیک، زمبابوے اور ملاوی کے طوفانوں کو دیکھیے یا ساحل جیسے علاقوں میں ڈرامائی طور پر بڑھتی ہوئی خشک سالی کو دیکھیے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کے۔ حال ہی میں جاری اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں نے کوئی اقدام نہ کیا تو آب و ہوا کی تبدیلی کے نتیجے میں خوراک اور پانی کی غیر یقینی صورتحال، سیلاب اور دوسرے قدرتی سانحے جنم لے سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ لوگ کس طرح فطرت کو اتنا زیادہ مشکل میں ڈال رہے ہیں جتنا انسانی تاریخ کے کسی دور میں نہیں ڈالا گیا، جبکہ پودوں اور جانوروں کی 1 ملین سے زیادہ اقسام پر معدومیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے بدترین اثرات سے بچنے کے لیے خوراک اور توانائی پیدا کرنے کے طریقوں میں تبدیلی اور کچرے سے بہتر طریقے سے نمٹنے کی اپیل کی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو اس ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کریں گے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان متعدد امور پر اختلافات موجود ہیں جن میں وینزویلا، ایران اور 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت شامل ہے۔ پامپیو اعلیٰ ترین امریکی سفارتکار کے طور پر اپنے پہلے دورے میں اتوار کے روز ماسکو روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار جن میں پامپیو اور نائب صدر مائیک پینس شامل ہیں، روس پر وینزویلا کے جمہوری طور پر منتخب حزب اختلاف کے لیڈر ہوان گائیڈو کی جانب سے محاذ راست صدر نکلس مادورو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ امریکہ نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے ذریعے مغربی نصف کرے میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ روس اس کی تردید کرتا ہے۔ پامپیو پیر کے روز ماسکو پہنچیں گے، جہاں وہ امریکی سفارت خانے میں امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے، جس کے بعد وہ امریکی کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وہ نازی حکومت کے خلاف لڑنے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گمنام سپاہیوں کے مقبرے پر پھول بھی پیش کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اس کے بعد منگل کے روز سوچی جائیں گے، جہاں وہ پوٹن اور لاوروف کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ پامپیو کا دورہ اوساکا جاپان میں گروپ 20 کے سربراہ اجلاس سے چند ہفتے پہلے ہو رہا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پوٹن دونوں ہی شرکت کر رہے ہیں۔ وینزویلا میں حزب اختلاف کے لیڈر ہوان گائیڈو نے کراکس میں ہونے والی ایک ریلی میں اپنے حمایتیوں کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے لیے وینزویلا کے سفیر کو ہدایت دی ہے کہ وہ امریکی فوج سے رابطہ کریں تاکہ صدر نکولس مادورو پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے منصب سے الگ ہو جائیں۔ امریکہ نے ان دو شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں لاگو کر دی ہیں جو وینزویلا سے کیوبا کو تیل منتقل کر رہی تھیں۔ امریکہ اور تقریباً 50 دوسرے ملکوں کے حزب اختلاف کے لیڈر ہوان گائیڈو کی حمایت کرتے ہیں، جنہوں نے جنوری میں خود کو عبوری صدر کے طور پر متعارف کرایا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 2018 میں ہونے والے انتخابات میں مادورو کی کامیابی دھاندلی کی وجہ سے ہوئی۔ ادھر مادورو گائیڈو کو امریکہ کی کٹ پتلی قرار دیتے ہیں اور اقتدار کے لیے ان کو کیوبا، روس اور چین کی حمایت حاصل ہے۔ انڈونیشیا کے صدارتی اور مجلس قانون ساز کے انتخابات کے نتائج کا اعلان 22 مئی کو ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ان نتائج کے بارے میں غیر یقینی پن، بلا جواز اور شکست کے بارے میں انکار کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اب موجودہ صدر جوکو ویدودو کے دو ناقدین پر بغاوت کی فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ ہمارا سنڈے اسپیشل یعنی کہ اتوار کا خصوصی پروگرام طویل دورانیے کا سن رہے ہیں، جس کے میزبان اسد حسن ہیں۔ اسد حسن اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اسد حسن سے، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا جو سیگمنٹ ہے الف سے یہ تک، تعلیم کے اوپر ہم اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے یونیورسٹی، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن، اس کی بڑھتی ہوئی کاسٹ یعنی اس کے اوپر بڑھتے ہوئے اخراجات۔ حالیہ دنوں میں جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے یونیورسٹی کے بجٹس کے اوپر بھی کٹس لگائے ہیں، جس کے اوپر خاص طور پہ ان کو یونیورسٹیز کو چیلنجز ہیں، اور بہت سارے ایجوکیشنسٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی اپنے اخراجات کے لیے خود ارن کریں۔ سو نیچرلی اس کا جو پھر برڈن ہے وہ طالب علموں کے اوپر جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کے اوپر جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی نہ صرف فیس ہائر ایجوکیشن میں، بلکہ آف کورس جو طالب علم کا دوران تعلیم اخراجات ہوتے ہیں، اس میں ایون اس کو پرائیویٹ اور ایک تھوڑی سی پیسفل لیونگ ہے، کینٹین کے اخراجات ہیں، اس کے علاوہ جو نوٹس ہیں، فوٹو کاپیز ہیں، سو مختلف طرح کے اخراجات ہیں جو ایک طالب علم کو سہنا پڑتے ہیں، اور کافی پاکستان کے اندر آج کل یہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کیسے یہ امپیکٹ کرے گا پاکستان کے اندر اوور آل پھر ہائر ایجوکیشن کو، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ، ممتاز ایجوکیشنسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، اور ہماری وائس آف امریکہ کے پروگرام الف سے یہ تک کی ایک باقاعدہ اس وقت وہ اس کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر نور، بہت شکریہ آپ کا، خیر مقدم آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
جی، تھینک یو سو مچ۔
بتائیے گا، یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت تعلیم کی، اور بالخصوص جو اعلیٰ سطح کی تعلیم کی کے لیے جو اخراجات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے اثر ڈال رہا ہے پوری ایک طالب علم کی سرگرمی کے اوپر، جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں یا ملک کے اندر جو بھی سٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے، اس کے اوپر؟
جی دیکھیے، اوور آل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جس کی جو جی ڈی پی کا حصہ ہے ایجوکیشن کے لیے، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے، پرائمری ہے، میجر ہے، سب کو اگر آپ شامل کرتے ہیں تو وہ 2.2%، 2.3% سے اوپر کبھی کہیں نہیں ہے۔ سو اوور آل سچویشن ایسی ہے جس کے اندر اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں۔ اس میں بہت ایک ریزن یہ بھی ہے، ڈسپائٹ دیٹ کہ ہم ایم بی جی کا پارٹ ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ایجوکیشن ہے میٹرک تک وہ فری ہو گئی ہے، ڈسپائٹ اسکول کو ہم انشور کریں گے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا، بچے اسکول سے باہر ہیں۔ لیکن ان کی بھی ظاہر ہے کہ پیرنٹس کی جو اپروچ ہے ٹورڈ اسکولس کے، وہ کس طرح کے اسکول ہونے چاہیے، جہاں مڈل جو ہمارے یہاں کلاس ہے وہ ایک بہت بڑا چنک آف دیئر سیلری جو ہے وہ اس وقت بچوں کی فی میں چلا جاتا ہے۔ جہاں تک ہائر ایجوکیشن کی بات ہے تو آپ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیے کہ اسی سال میں اراؤنڈ 69 ملین کے قریب اس وقت جو ہے وہ شارٹ فال ہوا ہے یونیورسٹیز کو، اور یونیورسٹیز کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ اپنا کرنٹ جو ہے وہ جس طریقے سے آپ چاہے اس کا فی کو بڑھائیں، یا آپ 20%، انہوں نے کہا ہے کہ 2020 تک آپ جو ہے 20% ریز جو ہے وہ خود اس کو کریں گے، فنڈ اپنی ریزنگ کریں گے۔ اور اپنے اس کو ایکسپینڈیچر کو کم کریں, اور ظاہر ہے کہ جو اسکالرشپ کی سچویشن تھی یونیورسٹیز کے اندر, جو یونیورسٹی خود بھی دیتی تھی یا ایس سی سی کے اندر بھی جو اسکالرشپ تھے, جس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ڈیزرونگ تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم کالج اس کو میٹ کرتے تھے, میرٹ کو میٹ کرتے تھے, اور وہ آگے نہیں آ سکتے تھے صرف اس لیے کہ ان کو کوئی بھی ہائر ایجوکیشن میں سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیمسٹر جو اس وقت آپ کے پاس وہ ہائر ایجوکیشن کی جو ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہے وہ اراؤنڈ 185-188 ہیں, تو اس میں جو فی ہے پر سیمسٹر کی وہ اگر منیمم بھی ہو تو 35,000 to 40,000 ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں مینشن کیا کہ جو اس کے علاوہ بکس ہیں یا اس کے علاوہ جو فوٹو کاپنگ کا یا اس کے ہاسٹلس کا یا وہ سارا اس کے علاوہ ہے, تو ایک پیرنٹس کے اوپر یہ ہائر ایجوکیشن کا جو بوجھ آتا ہے, اور جس طرح سے پاپولیشن کا انکریز ہوا ہے یونیورسٹیز کے اوپر برڈن بڑھ گیا ہے, اور خاص طور پہ ان یونیورسٹیز کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے کم چارج کرتے تھے.
ایگزیکٹلی, اور بتایا گیا کہ تقریباً 27 بلین اس کا جو ہے ان کا بجٹ
برڈن بڑھا دیں گے, تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ بچے, بہت سارے بچے جو پرائیویٹ سے تو اسکول ہی افورڈ نہیں کر سک رہے ہیں, تو ظاہر یونیورسٹی افورڈ کرنا بہت کم پیرنٹس کر پا رہے ہیں, تو وہ اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جو لارج جو پورشن آف دا اسٹوڈنٹس ہے وہ آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی رہ جائے گا یا وہ ہائر ایجوکیشن پہ نہیں جا پائے گا.
اچھا ڈاکٹر نور, آپ چونکہ امریکہ میں بھی آئی ہیں, باقی ملکوں کا بھی آپ نے موازنہ کیا, ویسے ہم اس ایشو کے اوپر ظاہر بات کریں گے, پاکستان کے اپنے جو حالات ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ہم اسی پس منظر میں اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن یونیورسٹیز جو ہے یا ہائر ایجوکیشن بالخصوص, وہ تو دنیا بھر میں مہنگی ہوتی ہے. یہاں کے امریکہ کے اندر تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس اگر رسپانسیبل ہیں تو وہ بچے کی صرف یونیورسٹی یا ہائر ایجوکیشن کے لیے انشورنسز لے لیتے ہیں, یونیورسٹی کی فیس جہاں پہ لاک ہو جاتی ہیں, سو وہ تو یہاں پہ بھی مہنگا ہے. سو بظاہر ایک عام سا ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جس ملک کے اوپر آلریڈی اتنے برڈن ہیں, قرضے ہیں, سو وہ یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟
دیکھیے, میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں. امریکہ میں ہے تو آپ دیکھیے ایجوکیشن اسٹوڈنٹس لون میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ہیں بچوں کے لیے جو لون لیتے ہیں بچے, اور خود کام کرتے ہیں اور خود ہی وہ لون ری پے بھی کرتے ہیں, وہ بالکل ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم کس اسٹیٹ کی اس وقت بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے ہاں سوشل اکنامک جو کنڈیشنز ہیں یا پیرنٹس کی جو ایجوکیشن ہے یا پیرنٹس کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے, وہ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ پبلک سیکٹر اویلیبل ہے اور گورنمنٹ نے ان کو دینا ہے, آل آف اے سڈن آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم 20% آپ کو بجٹ لیس دیں گے, یا آپ خود ریز کریں یا فنڈ ریزنگ کریں, تو بچے وہ پلاننگ تو اب جو بچے کر رہے ہیں وہ تو سفر کریں گے نا, وہ تو پلاننگ اب نہیں ہو پا رہی ہے. کہ اور دوسرا یہ ہے کہ سسٹم کا بھی ہے نا ایشو, کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے سسٹم کام کر رہا ہے, کہ کیا ہم اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں کہ بچوں نے ہمارے, وہ ایک ایجوکیشن اویئرنیس بھی ہے نا پیرنٹس کی, کہ کتنے پیرنٹس پروبیبلی بہت ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اکیڈیمیا میں کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے انشورنس اور اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں, لیکن نارملی یہ سچویشن نہیں ہے, نہ ہی اس کی اویئرنیس ہے. اچھا نارمل, اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں, میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی لیکن اسٹیٹ کی کمپلشن بھی میں سمجھتی ہوں, کہ آپ یہ بتائیے نا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ جب اس طرح کیا یہ رسپانسبلٹی لے لیتی, اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن ہو رہی ہیں, اور نیگوسیشن کے ریزلٹ میں ابھی وہ پورا ڈیٹیل نہیں آئے, لیکن نیگوسیشن کے ریزلٹ میں جو سب سے پہلی چیز سفر کرتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں, وہ آپ کا سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کرتا ہے, ایجوکیشن اس کا پارٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کے اوپر جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن تک, اس کے پی ایچ ڈی تک اسٹیٹ جو ہے اس کو سبسیڈائز کرتا رہے.
لیکن پھر یعنی بیسک ایجوکیشن ہے یا ایٹ لیسٹ گریجویشن تک ہے, یہاں پہ بھی جیسے کالج یا اسکول تک فری ہے, وہاں پہ وہ ہیلپ کرتے ہیں, اسکول کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں, لیکن بعد میں نہیں ہے. یہاں پہ ایک پچھلے ہفتے ہی میں ایک سروے دیکھ رہا تھا, اس کے اندر یہ تھا, ایون نیو یارک کے اندر یونیورسٹیز میں جو خاص طور پہ فارنرز جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ وہ ایک یا دو میل اپنے دن کے ان کو اسکپ کرنا پڑتے ہیں, اور وہ انڈر نرشڈ ہیں, اور ان کے پاس کھانے کے لیے پورے پیسے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے اخراجات وہاں پہ پورے کر رہے ہیں. یہ امریکہ کی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں.
जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ, मैंने बिल्कुल मैंने विटनेस किया इस चीज को, और हम अपने स्टूडेंट्स को यह बताते हैं क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर फीमेल स्टूडेंट्स उनका तो ये ही एक जो वर्ल्ड व्यू बना होता है ना वो ये होता है कि जब तक वो पेरेंट्स के पास हैं चाहे वो पीएचडी भी करनी है उन्होंने खुद पेरेंट्स के पास से ही करना होता है, और पेरेंट्स कह रहे कि वो उस हिसाब से फिर देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मेजर यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्रीब्यूट करेगी, तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है लेकिन ऑन द अदर साइड जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से आपकी जो हायर एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों के अंदर खासतौर पे पिछले 5-6 महीने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए यूनिवर्सिटीज में, काजल यूनिवर्सिटी में बहुत हुआ, पंजाब में हुआ कि फी को आप रिड्यूस करें, तो ये ऐसा नहीं होता ना कि आप सडन कह दें कि भी आप इस तरह से आपने पूरा एक पिक्चर होलिस्टिक लेके चलनी होती है
exactly.
तो कैसे पेरेंट्स ने क्या गोल प्ले करना है, कितने परसेंट आप देंगे, कैसे होगा, हमारे यहाँ तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज भी ले लेते हैं हम डॉक्टर्स की या उसके बाद बच्चियां भी इंजीनियरिंग में चली जाती हैं और फिर फैमिली लाइफ में आके फिर वो छोड़ती हैं, तो वो मसला ये नहीं होता कि वो काम नहीं कर रही हैं, कंट्रीब्यूशन उनकी फिर भी होती है लेकिन जो स्टेट का पैसा आपके ऊपर लगा होता है तो उसका जहर है वो आपका जो टैक्स मनी होता है उसका अकाउंटेबिलिटी.
एग्जैक्टली डॉक्टर नूर, आप देखेंगे पाकिस्तान में बिलखसूस हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर कई लड़के कई तालिबे इल्म जो है कई कई सालों से वहाँ पे रहते हैं उन्हीं सेमेस्टर्स के अंदर या आगे नहीं जा पाते हैं, चूँकि ऑफकोर्स वो अफोर्डेबल है उनके लिए एक अतबार से, यहाँ पे इतनी महंगी तालीम है कि सिर्फ वही बच्चे यूनिवर्सिटी जाने का या सिर्फ वही पेरेंट्स अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजने का सोचते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होगा कि वो सेमेस्टर ज़ाया नहीं करेंगे. अगर 30,000 से 40,000 सेमेस्टर डॉलर की बात करें यानी पाकिस्तानी 50 लाख अगर 6 महीने की इसके एक सेमेस्टर की फ़ी है तो सिर्फ स्क्रीनड बच्चे ऊपर जाते हैं जिन्होंने पढ़ना है, आम बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जाते कि वो फिर वक्त ज़ाया करें या पैसा ज़ाया करें. सो ऐसा कोई सिस्टम भी वहाँ पे इवॉल्व होना चाहिए स्क्रीनिंग का. जी
बिल्कुल, स्क्रीनिंग का है ये जो अब कहा है ना गवर्नमेंट ने कि जी हम आपका फंडिंग रिड्यूस करेंगे, तो उसमें नेचुरली अब जब हम इनटेक लेंगे हम यूनिवर्सिटीज में तो पहले ये हम कहते थे अच्छा जी ज्यादा सीट्स हैं या ज्यादा हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है हम कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते थे सिर्फ इसलिए कि ठीक है ज्यादा बच्चे हमारे पास आ जाएं, तो एक तो स्क्रीनिंग इसमें ऑटोमेटिकली होगी लेकिन दूसरा ये है कि जो एजुकेशन का जो आप बता रहे हैं ना कि बच्चे जाते हैं और फिर वो वैल्यू करते हैं उसको, वो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि उस तरह का वैल्यू करना चूंकि प्रोबेबली हमने जो पब्लिक सेक्टर का इनपुट है उसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चाहे वो रिसोर्सेज में हो चाहे वो इस तरह से रिसोर्स एजुकेशन रिसोर्स में हो या अदरवाइज नेचुरल रिसोर्सेज में भी इवन हो हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो अब आके ये एक सोच तो बच्चों में आएगी कितने बच्चे हमारे स्कूल से, लेकिन बहरहाल एक सोशल प्रॉब्लम है. आप ये बता रहे हैं कि वही बच्चे आगे जाते हैं वो फिर बच्चों के लिए डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिस्टम रखे हुए हैं ना कि वो टेक्निकल किसी एजुकेशन में चले जाते होंगे एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते होंगे. हमारे यहाँ आप अगर थोड़ा सा इस चीज पे सर्वे कभी करें तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सारी बच्चियां सिर्फ इसलिए कि उनको वो घर चुके बैठी हैं और जाहिर है एक सोशल सिस्टम हमारा अभी आपको पता है कि बहुत सारा और मसाइल में फैमिलीज के भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा जी बच्चियां जो हैं हम इंटरव्यू देते हैं ना इवन पीएचडी लेवल के ऊपर एमएस लेवल के ऊपर वो बताती हैं जी कि हम चूंकि फारिग हैं तो हम सोचते हैं कि एमएस कर लें. उसकी भी एक रीजन यही है कि आपको लगता है कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस है और इसमें एक फॉरगेंटेड चीज ली जा सकती है, तो ये टू वे राउंड चीज है दोनों तरफ इसको देखा जा सकता है.
तो अच्छा ये बताइएगा कि इसमें फिर तवाज़ुन कैसे लाया जाए, और ख़ासतौर पर तालिबे इल्म में एक बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता जिसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती बट वो ब्रिलियंट है वो यूनिवर्सिटी जाना चाहिए उसको जा सकता है, तो जैसे यहाँ पे लोन है पूरा एक निज़ाम है ना आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं
पूरा सिस्टम है ना.
जी तो ये सिस्टम वहाँ पे भी तो मजबूत अंदाज में इसको भी तो काम करना चाहिए ना, ये चीजें मुतारिफ कराई जा सके.
पूरा देखिए बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ, मैंने सिस्टम को देखा है, मैंने कुछ मुझे इत्तेफाक पढ़ने का हुआ है, आई नो कि मेरी अपनी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होती थी वो किस तरह से दिन रात में जैसे काम करती थी और फिर मेरे लिए बड़ी मैं आई वॉज रियली वंडरिंग ये कैसे मैनेज करती हैं, हमारे बच्चे किस तरह से वो यूनिवर्सिटी आना भी उनको तकलीफ लग रही होती है. ये सारा मेरा ख्याल है थोड़ा अवेयरनेस की भी जरूरत है, कंपेन की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से इसको. ये देखें ये एजुकेशन में एक सेक्टोरल आप अलहदा से रिफॉर्म करके सेपरेटली आप नहीं कर सकते इसको, ये आपके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई चीज़ है जिसमें आप ये बता सकते हैं लोगों को कि ये एक ऐसी इनपुट है सब्सिडाइजेशन है जो आपकी फी के साथ हम आपको करते हैं और उससे क्या हो रहा है الٹیمیٹلی جب گورنمنٹ اس میں سبسڈائز بھی نہیں کر سکتی ہے اور گورنمنٹ اور ہمارے پاس انپوٹ اگر زیادہ آتی ہے تو ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کوالٹی ہے, کیونکہ آپ زیادہ ٹیچرز ہائر نہیں کر پاتے اور اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ریشو ہے وہ بیلنس نہیں رہتا. جب وہ بیلنس نہیں رہتا تو نیچرلی پھر آپ کے یہاں کوالٹی کے وہی مسائل ہیں جو آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں ہیں کہ وی ہیو ٹو مینی یونیورسٹی, مشروم گروتھ ہوئی ہے یونیورسٹیز کی, بہت زیادہ ایجوکیشن مارکیٹ بڑی ہے لیکن ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اس انداز میں ہم ریز نہیں کر پائے.
صحیح, تو پوٹینشیل ہے مختلف یعنی سوشل سیکٹر سے, بینکنگ سیکٹر سے چیزیں آگے آئیں اور وہ آرگنائز کریں کہ طالب علموں کو آسانی ہو اور پھر وہ پے بیک بھی کر سکیں اس کو آسان شرائط میں.
بالکل, ابھی اسٹوڈینٹس کے لیے لون کچھ بینکس ہیں جو دیتے بھی ہیں اور یہ جو مائکرو فائنینس کے بینکس ہیں یہ اویلیبل ہیں پاکستان میں. اونلی کیس کی اویئرنیس کتنی ہے لوگوں کو یہ کوشچن ہے, لیکن اویلیبل ہیں, اس میں لیے جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ لینے کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ ہی بچے صرف آگے جائیں گے لینے کے لیے جن کو ایک اپنا سکسیس اور ایک اپنا نظر آتا ہے, ایک بریلینٹ اپنا فیوچر ایک نظر آتا ہے وہ لیں گے اور باقی نہیں لیں گے. لیکن پھر میں میرا کوشچن یہ بھی ہے نا کہ ایجوکیشن سیکٹر سے باہر نکل کے پھر ان بچوں کا بھی تو کوئی فیوچر ہونا چاہیے نا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن ہر بچے کے لیے ضروری ہے. ہائر ایجوکیشن یا پی ایچ ڈی کرنا یا ایم ایس کرنا ہر بچے کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر گریجویشن کے بعد اس کے پاس کیا ایویلیبل وہ خود کو کہاں کنزیوم کرے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ بچہ کہاں جائے گا. ادر وائز تو پھر وہی ہے جو ہماری سوسائٹی میں جتنا فرسٹریشن اور بچوں کے اندر انگزائٹی اور خدا نہ خاصا جتنا سے ہم ریڈیکلائزیشن کی بات کرتے ہیں بچوں کی مین اسٹریمنگ نہیں ہو رہی ہے نا. ابھی تو آپ یہ دیکھیں ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ اگر کوئی بچہ فارغ ہے گریجویشن کے بعد اور اس کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میں آگے پڑھ لیتا ہوں, کہ وہ اتنی افورڈیبلٹی ہے. تو آپ کے پاس اس وقت پاپولیشن کا 60% یوتھ ہے, تو پھر اس کا اس کے الٹیمیٹلی اس کا کیا سولوشن ہے نا, وہ بچے کہاں جائیں گے.
صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ نے میں جوائن کیا اور آپ نے اس موضوع پہ اپنا نالج اور اپنا جو وزڈم ہے وہ شیئر کیا ہمارے ساتھ, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہیلتھ سیگمنٹ کے اوپر اور ہیلتھ میں گفتگو ہوگی رمضان میں گیسٹرک کے مسائل, یعنی یہ جو اسٹامک میں یا معدے میں یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پیٹ پھول گیا یا ہوا بن گئی ہے یا گیس بن گئی ہے, کیوں بنتی ہے اور اس کا تدارک کیا ہے, ایک بریک کے بعد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام آپ کی صحت, اس میں آج ہم بات کریں گے رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں جو گیسٹرک کے مسائل ہیں یہ کیوں کر ہوتے ہیں اور خوراک کس طرح کی جو خوراک ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے یا کس طرح کی خوراک کھائی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے ان گیسٹرک ایشو سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ خالد, نیوٹریشنسٹ ہیں اور پاکستان کے اندر مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر, ایف ایم چینلز کے اوپر, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر وہ اویئرنیس کے اوپر وہ کام کرتی ہیں اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ بہت شکریہ آپ کا, لگتا ہے آپ کو رمضان یا روزے لگے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اس کہنا چاہیے کہ برق رفتاری کے ساتھ ہمارے میسیجز اور کمیونیکیشن نہیں دیکھ پا رہی ہیں.
نہیں نہیں, اصل میں نا کچھ روٹین کا ڈفرینس ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟
ہاں جی بالکل,
کچھ روٹین ڈفرینس ہوئی ہوئی ہے ظاہر ہے اور تھوڑی ٹف بھی ہوئی ہوئی ہے, وہ اس لیے کہ کچھ انگیجمنٹ زیادہ ہو گئی ہے اور آفیسز کے ٹائم بھی تھوڑا سا میں بھی فرق آیا ہے, لیکن ایسا تھا ظاہر ہے تھوڑا سا فرق ہے, لیکن جس سے ایک مہینے کے اس میں ہو جائے گا ان شاء اللہ نیکسٹ منتھ سے, پھر بس یہ
موضوع کی جانب, بتائیے گا یہ گیسٹرک کے ایشوز کیوں ہوتے ہیں اور بالخصوص رمضان کے اندر.
رمضان میں ایز آئی سیڈ کہ جو ٹائم کا جو چینج ہے اور ٹائم کی جو دیکھیں 15:30 اور کچھ ممالک میں سے بھی زیادہ کا روزہ ہے, اور پاکستان میں بالخصوص اگر میں بات کروں تو جو ٹائمنگز ہیں ہماری, سونے کی ٹائمنگ ہوتی ہے, سونے کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور کئی لوگ تو سوتے بھی نہیں, اور رات کا کھانا کھانے کے بعد بلکہ کھائے بغیر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سحری کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سحری ہم لوگ اینڈ تک یعنی لاسٹ مومنٹ تک کھاتے رہتے ہیں یا پانی پیتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اوور دا ڈے یا تھرو آؤٹ دا ڈے انفیکٹ آپ 15-15.5 گھنٹے کا جب روزہ رکھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گیس اٹ سیلف یعنی ہوا بھرنے لگ جاتی ہے نا, گیس کا یعنی رابیت کا یہ بھی وہ ہے. اچھا اب وہ جب ہوا بھرنے لگ جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہم کچھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں, کوئی انہیلدی چیز کھاتے ہیں, جیسے کہ مثال ہے اس کی کاربونیٹڈ بیوریجز کی, فزی ڈرنکس کی. اچھا فزی ڈرنکس ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا کہ کوئی مہمان آیا اس کو بھی فزی ڈرنکس پلائے یا ادر وائز بھی, لیکن رمضان میں ہماری ایک بڑی کامن پریکٹس ہے جو آپ بھی شاید اگری کریں گے, دودھ سوڈے کی.
صحیح.
اب دودھ سوڈے میں یو نو ایویڈنٹ اسٹڈیز کچھ جو ریسرچز ہیں دے ڈونٹ سجیسٹ کہ اس کے ادر وائز کوئی نقصانات ہیں سوائے اس کے کہ ریسیپی خاص طور پہ انگریزوں کے لیے بڑی ایک منفرد سی ریسیپی اور وہ بڑا اس چیز کے دے آر شاکڈ ٹو سی دا ریسیپی. لیکن ہمارے لیے دو تین چیزیں ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں, دے مے ہیو انفلوئنس, جس میں ایک ہے ڈائریکٹک افیکٹ, دوسرا ہے کیفین کا کانٹینٹ زیادہ ہونا, اور تیسرا ہے اس میں چینی کا یعنی شکر کا زیادہ ہونا.
صحیح.
اب دودھ سوڈا فوراً سے استعمال کرنا ایک تو غلط ہے, دوسرا یہ کہ دو دو تین تین چار چار گلاس پانی افطار میں بہت زیادہ پی لینا یہ بھی غلط ہے. اور پھر یہ کہ بالکل کچھ نہ کھانا, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ پانی پی لیں گے وہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور آپ کچھ نہیں کھائیں گے. تو جب کچھ نہیں کھائیں گے اور اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں, کچھ نہیں کھانا ہی ہوا نا کہ جب آپ صرف دو کھجوریں لیں اور کوئی ایک آدھا کوئی پکوڑا لے لیا اور وہ بھی فرائیڈ, ٹھیک ہے. اب یہ سب کچھ لیڈ کرتا ہے ایونچولی گیسٹرک ایشوز کی طرف, انزائمیٹک ریئیکشن آلریڈی کم ہو رہے ہوتے ہیں, ایسیڈیٹی پروڈیوس ہوئی بھی ہوتی ہے, ایسیڈیٹی پروڈیوس ہونے کے پھر فوراً بعد یعنی کہ جب افطاری کا ٹائم ہے اور پھر اس طرح کی چیز جو ایسیڈیٹی کاز کرے جس میں تلی ہوئی چیزیں ہیں, پھر ہمارے پاس فریزی ڈرنک یعنی یہ سارا فریز والی جو جو چیزیں ہیں سوڈا ہو گیا, دودھ اٹ سیلف بھی اثر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اس میں. اینڈ آئی سجیسٹ کہ آپ دودھ نہ استعمال کریں, جائے دودھ کے دودھ کریں آپ استعمال, پوری رات پڑی ہوئی ہے, کئی لوگ تو سوتے بھی نہیں ہیں رات پوری, تو آپ رات کا کھانا بھی تو کھانا ہے نا آپ نے.
بالکل.
اور تھوڑی گنجائش رکھ کے دو چار کھجوریں لیں اور فروٹ چاٹ بنائیں, اور فروٹ چاٹ ضرور بنائیں کیونکہ ایک واحد مہینہ جس میں ہر پھل باقاعدگی سے یو نو کٹتا ہے اور اس میں امرود جا رہا ہے, ہمارے پاس مالٹا ہے, کیلا ہے یا جو جو بھی اویلیبل سیزنل فروٹس ہیں, اس میں بس مرچوں کا اور نمک کا استعمال کم کریں.
صحیح.
جائے اس کے کیا پہ ایک چمچ دو چمچ مرچیں ڈال رہے ہیں, مسالے ڈال رہے ہیں, چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں.
یہ نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے سے گیسٹرک ہوتی, یعنی نہ کھانے سے بھی اگر آپ اپنا پیٹ خالی رکھیں گے یا ایک دو چیزیں لے کے تو پھر بھی آپ کے لیے ایشوز ہو سکتے ہیں.
بالکل. وہ کیونکہ ہمارا جو ارریگولر پیٹرن ہے نا, سلیپنگ پیٹرن, ایٹنگ پیٹرن, زیادہ مسئلہ اس وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں کھانے کے, اب جیسے تحریک کا وقت ہوا, کھاتے ہی ہم کیا کرتے ہیں, سو جاتے ہیں, کہ کھایا نہیں جا رہا ہوتا نا, اور پھر جب جیسے ہی کھایا اس ٹائم پہ عموماً تو ہم سو رہے ہوتے ہیں 3:30-3:30 یا 3:45 پہ جیسے اذان ہوتی ہے فجر کی, اس وقت تو ہم عموماً سو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس خاص مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ 3:45 تک ہمیں جاگنا پڑتا ہے, اور کئی لوگ تو بالکل ایٹ دی اسپاٹ اٹھتے ہیں, ایک آدھی چیز کھائی اور سو گئے.
صحیح.
اور وہ سو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ گیسٹرک ایشوز اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں.
تو جب یہ روٹین بدلتی ہے رمضان کے بعد تو آٹومیٹکلی یہ اسے ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر یہ کوئی کرونک شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں؟
اچھا دوسرا ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سستی کاہلی, اور سستی کاہلی کا ایک سیلف فیکٹر ہے ورزش نہ ہونا, ٹھیک ہے. اور اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے یا اباد فارم رمضان بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ لیک کر رہی ہوتی ہے, تو اگر ہم ایکسرسائز نہیں ڈالتے, جیسے میں آج بھی میرا ایک شو تھا تو اس میں آئے سجیسٹڈ کی ان رمضان کی آپ اپنی ایکسرسائز کو 10-15 منٹ واک, ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جم میں جا کے بیٹھ جائیں گے صبح یا شام کے وقت, واک کر لیں, رسک واک نہیں کر رہے آپ, ہلکی پھلکی جس میں چہل قدمی ہوتی ہے ہلکے قدموں سے, تاکہ جو کھایا ہوا ہے وہ تھوڑا سا نیچے جائے, یہ نہیں کہ وہ آپ سینے پہ ہی بیٹھا رہے, اور وہ آپ کھاتے ہی لیٹ جاتے ہیں, چاہے وہ افطاری کے بعد ہو یا وہ سحری کے بعد.
ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ جن کو پہلے سے ایشوز ہوتے ہیں, کرونک ہوتے ہیں, خاص طور پہ تیزابیت کے, گیسٹرک ہے, جلن ہے, سو ان کے لیے کیا آئیڈیلی آپ ریکمینڈ کریں گے؟
ان کے لیے دیکھیں ایک تو پانی ایک بہت آئیڈیل چیز ہے، اس کا 14 سے 15 16 گلاسز کی انٹیک ریکوائرڈ ہے. آپ کم از کم 10 گلاس تو کریں نا، 16 تو دور کی بات ہے، 8 سے 10 گلاس پانی تو آپ ضرور پیئیں کیونکہ پانی اچھی چیز ہے. اور اس کو ایک وقت میں 4-4 گلاس، جیسے وہ جینے ہار منہ اتنے پانی پی لیں اور پھر اس وقت میں اتنا پانی پی لیں، آپ نے اوور دا ڈے ٹھیک ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور رات کے وقت پانی بہت زیادہ نہیں پیئیں. رات اگر دن میں ہم 6 سے 7 گلاس کر رہے ہیں تو رات میں یعنی شام ڈھلنے کے بعد 3 سے 4 گلاس کر دیں، اس کی ریشو پھر اس طرح رہے گی، یعنی 4-6 کے 6 دن میں تو 4 شام میں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ کسی بھی جو جنرل فزیشن سے اپنا جو بھی آپ کا فارمولا ہے، کوئی لوگ چورن کھاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کچھ تھکی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بینگ نیوٹریشن از آلویز آئی وونٹ سے دیٹ اور سجیسٹ دیٹ، سو یو شوڈ بیٹر یا یو شوڈ رادر کنسلٹ یور جو بھی آپ کا جی پی ہے، جنرل فزیشن ہے یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، جس سے بھی آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے گیسٹرک ایشوز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کنسلٹ ضرور کریں. سو کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بہت زیادہ ایشو تو نہیں ہے، کئی لوگوں کو واقعی بہت کرونک ہے اور سویئر ہے، اس صورت میں تو میرے خیال میں ادویات کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ آپ ظاہر ہے ڈاکٹر کی اس سے کریں گے، ڈاکٹر کے مشورے سے، اس کی پرسکرپشن کے بغیر آپ نے سیلف میڈیکیشن بھی نہیں کرنی، جیسے کھٹی کھا لیے، کھا لیا وہ کھا لیا. اور پھر اس پگول کا استعمال میں بہت سجیسٹ کرتی ہوں کانسٹپیٹڈ لوگوں میں بھی اور جن کو ادروائز گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی، کہ اس پگول دہی میں اور دودھ میں ڈال کے ضرور، کیونکہ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ بہت اچھا ہے. پھر بیزل سیڈز ہوتے ہیں سر، اف یو نو، وہاں پہ امریکہ میں تو ان کا بہت اچھا، چیا سیڈز، بیزل سیڈز اینڈ بلیک سیڈز، چیا سیڈز اور جو بیزل سیڈز ہیں، تخم ملنگا جسے بولتے ہیں، تخم ملنگا جسے بولتے ہیں،
یہ چیا سیڈ وہی چیز ہے، وہی چیز ہے تخم ملنگا؟
نہیں نہیں، چیا سیڈ از ڈفرنٹ، بٹ چیا سیڈ از ا بٹ
ویری سیملر ٹو تخم ملنگا،
ایکسپینسیو، ہاں ہاں، سو اٹس ڈفرنٹ اینڈ دین اٹس ا بٹ ایکسپینسیو ایز کمپیئر ٹو بیزل. بیزل از کمپیریٹیولی چیپ اینڈ بیزل اچھا ہے، ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے. اور فلیکس اور چیا کے بارے میں، اور اس میں اومیگا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ سیسمی سیڈز، جسے ہم پل بولتے ہیں،
جی ہاں،
وہ بھی بہت اچھے ہیں اگر ہم دہی پہ اس کو ہلکا سا اسپرنکل کر لیں، آدھا چمچ، دیٹ وڈ آلسو بی گڈ. وہ بھی بہت ایک اچھی میں ریمیڈی بھی دے رہی ہوں، ٹپ بھی دے رہی ہوں، صرف رمضان کے لیے نہیں، ادروائز بھی. اور دہی
تو چیا سیڈ وغیرہ کولیسٹرول میں بھی مددگار ہیں، اور آف کورس کولیسٹرول،
ہاں کولیسٹرول میں بھی مددگار ہیں، پھر آپ کی جو گیسٹرک ایشوز ہیں ان کے لیے بھی اچھے ہیں، موٹاپے کے لیے بھی اچھے ہیں. اور جو دہی ہے، دہی بہت اچھا ہے میدے کے لیے، اسٹامک کے لیے. اور املی آلو بخارے کی جس طرح چٹنی یا اس کا جو جوس ہے، شربت ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا استعمال جتنا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ یہ سارے جو گرم موسم میں، رمضان کے علاوہ بھی، کیونکہ گرمی تو ابھی 3-4 مہینے چلے گی پاکستان میں، اس میں ہم استعمال ضرور کر سکتے ہیں.
ٹھیک، بہت شکریہ عائشہ خالد، آپ نے آج ہمیں خصوص رمضان کے اندر جو گیسٹرک ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. سامعین، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم اسپورٹس پہ، کرکٹ پہ. کل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک بڑا اچھا اور جاندار مقابلہ ہوا، پاکستان نے وہ مقابلہ تو خوب کیا لیکن ٹیم اگرچہ 12 رن سے ہار گئی، لیکن کرکٹ پینڈٹس کو پاکستان کے نقطۂ نظر سے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے ایسی پرفارمنس ٹیم کے مورال میں اور ٹیم کی جو اوور آل پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بہت معنی رکھتی ہے. ایک بریک کے بعد.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہمارا جو سیگمنٹ ہے اسپورٹس، اس کے اوپر بات ہم کریں گے کرکٹ کے اوپر. ورلڈ کپ کی آمد آمد ہے 30 مئی سے، یعنی اب تو دنوں کی بات ہے جب یہ ایونٹ شروع ہوگا، کرکٹ کی دنیا کا ظاہر ہے سب سے بڑا یہ مارکہ ہے, اور پاکستان کی ٹیم جہاں پہ یہ ایونٹ ہونا ہے انگلینڈ میں موجود ہے, اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے بالخصوص یہ ایک بڑی ایڈوانٹیج کی بات ہے کہ وہ ورلڈ کپ سے پہلے کافی میچز اور کافی دن اس کو وہاں پہ ان کنڈیشنز کے اندر رہنا ہے. 3 سائڈ میچز کھیلے, 5 ایک روزہ میچز ہیں, اور تقریباً 40 دن کا اسٹے پاکستان کی ٹیم کا ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ میں اس کو ملا ہے. سو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب انگلینڈ کے دورے پہ جاتی ہے سو سیریز میں مشکلات سے دو چار ہونے کے بعد جب وہ سیٹل ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو وہ سیزن یا وہ ٹور ختم ہو جاتا ہے. لڑکے جو ہیں, پلیئر جو ہیں, وہ اپنے آپ کو موسم کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بعد میں میچز زیادہ نہیں رہتے ہیں. سو اس ریفرنس میں اگر یہ دیکھا جائے تو بہت آئیڈیل موقع ملا ہے. کرکٹ پینڈٹس عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مشکل اور مختلف ماحول کے اندر ٹیم نے جانا ہے اور بڑا کوئی ایونٹ ہو تو آئیڈیل یہی ہوتا ہے کہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنے خرچے سے بھلے کلبس کے وہ گراؤنڈز بک کرے, ٹیم کو وہاں پہ رکھے. تو اب تو اس کو نیچرلی وہاں سے بہت ٹائم ملا ہے, اور کل اس کا اظہار ایک روزہ میچ میں بھی ہوا. 373 ایک پہاڑ جیسا ہدف ہے پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن کو دیکھتے ہوئے اور اس کا جو مزاج ہے, لیکن 362 رنز بنانے میں پاکستانی 61 رنز کامیاب ہوئی. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر اور ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی ہیٹ ٹرک کرنے والے بولر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو.
ٹی ٹوینٹی پہلا پاکستانی ٹیم بڑے واضح فرق سے ہار گئی, پھر دوسرا میچ جو ہے وہ بے نتیجہ رہا, تیسرے میچ میں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس آپ کی نظر میں کیسی رہی؟
دیکھیے انیشلی تو ظاہر ہے جو ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا انگلینڈ نے تو بہت بڑا ٹارگیٹ تھا, اس میں اچھے اگر دیکھیں تو بالنگ جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید وہ اس طرح سے نہیں, فیلڈنگ کا بھی معیار اتنا اچھا نہیں تھا اس میچ میں پرٹیکولرلی. تو اس بڑے ٹارگیٹ کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان ٹیم نے اپنا جو بھی گیم پلان بنایا وہ بڑا سکسیزفل رہا, اور ایک اچھا اسٹارٹ کے بعد اتنا کلوز آ جانا, بلکہ میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ ایک اسٹیج پہ جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں میچ آ گیا تھا اور پاکستان کو یہ میچ الٹیمیٹلی جیتنا چاہیے تھا.
اگر دیکھا جائے وہ اس کے اوپر آپ جو گراف دیکھ دیں
کہ کم از کم اتنا کانفیڈنس بیٹنگ میں آ گیا کہ وہ اتنے بڑے اسکور کے قریب پہنچ گیا, یہ آگے کافی ہیلپ کرے گا پاکستان بیٹنگ کو, ہمیں بیٹنگ سے زیادہ خطرہ ہے.
بالکل, اور آخر اگر آپ اس گراف پہ نظر ڈالیں تو جو 46 اوور پہلے پاکستان نے بیٹنگ کی ہے اس میں پاکستان کی ٹیم کا گراف بہتر رہا, یعنی وہ لیڈ کرتی رہی ہے میچ میں. آخری 3-4 اوورز میں بہت ڈسپلنڈ بالنگ ہوئی ہے, آف سٹمپ سے باہر یارکر کیے گئے ہیں اور ہیلپ لیس کی فیل کیا ہے پاکستان کے پلیئرز نے, سارے ٹاپ آرڈر اچھا کھیلا. لیکن ایک بات ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ایک کمی فیل ہوتی ہے کہ جی وہ نچلے لوور آرڈرز کے اوپر کوئی ہارڈ ہٹر ہونے چاہیے, آصف نے کل یہ رول پلے کیا لیکن فنش نہیں کر سکے, لیکن آصف کی کل کی یہ اننگ ورلڈ کپ میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے سائڈ کے اندر؟
دیکھیں جو آصف جس طرح کے پلیئر ہیں ویسے تو آئیڈیل تو وہ ٹی ٹوینٹی کے لیے ہیں, اگر ایک ایسا پلیئر ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ کسی اسٹیج پہ اگر وہ 3 اوور بیٹنگ کریں اور 25-30 رن بنا سکیں تو وہ ہر ٹیم کے لیے ضروری ہوتا ہے, تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی ایبسنس آف آصف ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی تو خیر مشکل ہوگا شاید ان کا ٹیم میں آنا, مگر ایسے پلیئر کی ضرورت ضرور ہوتی ہے جہاں پہ کوئک فائر کوئی 20-25 رن ایڈ کرنے ہوں تو اس طرح کا پلیئر. تو کل آصف کو اچھا کھیلے, اور جو آپ نے بات کی اس سے میں بھی اگری کروں گا کہ شاید ہم فنش اس میچ کو اچھی طرح کر سکتے تھے وہاں بیٹ کر گئے, یا دوسرا میں اس کو اس طرح دیکھ سکتا ہوں کہ شاید ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے بیٹنگ ہماری کہ ہم اتنے
بہت ایزی کھیل گئے,
جا کے ایسا لگا کہ وہ شاید اس بات سے خوش ہو گئے کہ ہم اتنے قریب آ گئے. تو وہ جو ایلیمنٹ چار لاسٹ 3-4 اوورس کا تھا وہ یہی شو کر رہا ہے کہ شاید وہ ایفرٹ نظر نہیں آخر میں جو کہ ہونی چاہیے تھی اس میچ کو جیتنے کے لیے, وہ خاص طور سے لاسٹ 3-4 اوورس.
دوسرا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو انحصار بیٹنگ پہ عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے, اس کو اگر ڈیپینڈ کرنا ہے تو وہ بالنگ کے اوپر کرنا ہے, لیکن یہ بہت بڑا ہندسا جو ہے وہ یہ ہدف سیٹ کیا انگلینڈ کی ٹیم نے, اگر سے وکٹس بھی بہت ڈیڈ تھی بالرز کے لیے, کچھ زیادہ اس کے اندر جان نہیں تھی, لیکن اسٹل 373 رنز پاکستانی بالنگ کے اگینسٹ.
ایگزیکٹلی, یہ بالکل یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی پرفارمنس ہے, یہ ایک ضرور ایلیمنٹ وہاں تھا کہ پچ بہت ہی آئیڈیل تھی بیٹنگ کے لیے, مگر پھر بھی جب سامنے اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا کسی قسم کی بھی پچوں کو, تو یہ ایک اچھا سائن ضرور ہے. देखिए कंडीशंस पे पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज्यादा उस पर चलती है, हम आइडियल कंडीशन में तो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, बैटिंग के लिए कल आइडियल कंडीशन थी, मगर जहाँ थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है, जहाँ बॉलिंग का एज होता है, वहाँ अक्सर हम एक्सपोज होते हैं। तो जहाँ चले जहाँ आइडियल हो वहाँ तो कम अज कम परफॉर्मेंस करें, जो कल की है एक अच्छी बात है, जहाँ आपका मौका लगे वहाँ तो करें। तो ये ओवरऑल जो मैच हुआ है उससे पाकिस्तान ने गेन ही किया है।
दो बड़ी इनिंग्स थे, निस्बतन मुनासिब, जी हाँ दो मुनासिब इनिंग्स थी इसके अंदर, बाबर आजम की 50 थी और कैप्टन सरफराज उन्होंने भी 40 रन स्कोर किए, लेकिन बाउंड्रीज कुछ ज़्यादा उसके अंदर नज़र नहीं आई हैं। सो वो कहते हैं जो लैक ऑफ बाउंड्रीज है स्पेशली आखिरी 5 ओवर में 6 ओवर में वो पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया है।
जी हाँ बिल्कुल सही है, मैं एग्री करूँगा, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको सिलेक्टेड अटैक तो करना ही करना था और
जी हाँ
तभी आप मैच जीते, वो एफर्ट जो थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, दूसरे वो एफर्ट उस तरह की नजर नहीं आई जो कि उस वक्त चाहिए थी, तो ये थोड़ा बहुत इस पर सोचना पड़ेगा, हम यहाँ पे लैक करते हैं।
और इम्प्रूव करने की जरूरत है, यासिर शाह जो है वो इम्प्रेसिव नजर नहीं आया, हालांकि मैं जितनी थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है, अगर यासिर शाह इतने बड़े कैलिबर का टेस्ट बॉलर है तो वनडे से बाहर क्यों, ये सवाल जहन में आता था, लेकिन यासिर शाह एडजस्ट नहीं कर पा रहे इन मैचेस में अपनी लाइन एंड लेंथ को वनडे के एतबार से, क्या इश्यूज हैं?
एग्जैक्टली वो शायद या तो क्योंकि शादाब के होते हुए शायद उनके जहन में था भी नहीं कि ये शायद क्रिकेट खेलेंगे, तो थोड़ा सा एक सडन उनके साथ हुआ, मगर बहरहाल प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उनको जब भी मौका मिले उसने उस अपने आप को अडॉप्ट करना है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे का टेस्ट, तो अब तक तो उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है अगर हम देखें तो। तो मुझे यही लगता है कि या तो बहुत इसको जल्दी से क्विकली अडॉप्ट करें और कुछ इंप्रूव करें, वरना इनके साथ ही वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा।
शादाब के बारे में क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं?
आज मैं समझता हूं कि ये बड़ा सेटबैक रहेगा पाकिस्तान के।
आज कुछ बताया जा रहा था कि शादाब का दोबारा टेस्ट होगा और फिर देखा जाएगा कि वर्ल्ड कप में खेलते हैं या नहीं, अगर क्या इम्कान हैं शादाब खेल जाएंगे पाकिस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप?
देखिए उनका जो इशू है वो तो उनकी वायरस फिटनेस से है जो कि उनका टेस्ट के बाद पता चलेगा, तो अगर थोड़ा भी मैं समझता हूँ कि मुझे यही लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी उनकी इम्प्रूवमेंट हो गई तो शायद वो टीम में तो आएंगे, क्योंकि जरूरत है उनकी इस वक्त।
अच्छा आप विकेट की जरा बात करते
हैं, जाते तो शायद फिर इतना मसला नहीं होता, अभी तक याफिर शाह वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं।
अब विकेट्स की बात करते हैं, जैसे कल विकेट थी आपने भी कहा कि कम्प्लीटली बैट्समैन की फेवर में थी, सो वर्ल्ड कप में कमोबेश इसी तरह की कि एक एंटरटेनिंग क्रिकेट के लिए बैटिंग विकेट्स आपको नजर आ रही हैं या कहीं पे जो है वो बॉलर के लिए भी कोई हेल्प हो सकती है?
ग्राउंड टू ग्राउंड शायद वैरी करेंगे, होंगी अच्छी पिचेस, अच्छी पिचेस इन द सेंस के बैटिंग के लिए साजगार होंगे, मगर नॉट एवरी मैच, कहीं ना कहीं कंडीशंस वहां आपको पता है कि मौसम क्लाइमेट जो वेदर होती है उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाता है, वहाँ पिच के अलावा जो कंडीशंस क्लाइमेटिक होती है उससे भी वहाँ काफी बॉल में मूवमेंट और मुश्किल हो जाता है बैटिंग के लिए, तो ये तो है कि पिचेस तो अच्छी ही होंगी मगर नॉट इन एवरी मैच, कहीं ना कहीं बॉलिंग की पिच भी आएगी।
अच्छा कल के मैच में बिल्कुल बताया ये गया था कि जी मोहम्मद आमिर को इसलिए इंग्लैंड की सीरीज में रखा गया है कि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो वर्ल्ड कप में भी वो जगह बना सकते हैं, सो मोहम्मद आमिर टीम से बाहर क्यों थे एक बात, और दूसरा जो हसनैन को ले जाया गया तो ये कहा गया कि एक स्पीडस्टर शामिल रख के हम एक सरप्राइज देना चाहते हैं और जो बॉलिंग के अंदर जो वैरायटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इन दोनों फार्मरों के ऊपर ना कल आमिर थे ना हसनैन थे टीम का हिस्सा?
क्या ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा है, क्योंकि अगर आमिर को आपने आगे, आमिर की तो डिमांड यहाँ पाकिस्तान में तो हर आदमी कर रहा है, खासतौर से प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स ने एक लॉबी बनाई हुई है कि उनको टीम में लाना, जो कि शायद मुझे लगता है आ भी जाएंगे, मगर उससे पहले उनको खेलना जरूरी है यहाँ मैचेस ताकि एक अपनी ओपिनियन बना सके, तो जितने ज्यादा मैच खेलेंगे तभी उनकी ओपिनियन स्टैब्लिश होगी उनके लिए, जो हमने देखा कि कल नहीं खेल सके, और जो मोहम्मद हसनैन है वो तो एक अच्छे पेस बॉलर है, वो एक गैम्बल है, मतलब एक यंग प्लेयर है, उनको आपको डालना मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है टीम में रखना उनको, तो वो किसी वक्त भी आपको सरप्राइज दे सकते हैं और ऐसा एक प्लेयर होना चाहिए टीम में, तो उनका होना तो मैं समझता हूँ जरूरी है, और जहाँ तक आमिर का लाल, मुझे लगता है आमिर किसी ना किसी की जगह वो जरूर अपनी प्लेस बना लेंगे इसमें वर्ल्ड कप में, जिस तरह हर आदमी उनकी डिमांड कर रहा है, خاص طور سے ٹاپ پلیئر آف پاکستان.
یہ پاکستان کے جو کوچ ہیں مکی آرتھر وہ بہت کم کنوینسڈ ہیں فہیم اشرف سے, لیکن پچھلے 10 میچز کے اندر 2 وکٹس انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں. عامر اگر وکٹس نہیں لے سکے تو حالت فہیم اشرف کی وکٹس کے اعتبار سے پوئر ہے. بیٹنگ ہائی ایسٹ ان کا 28 اسکور ہے. کل بھی ایک موقع تھا, صرف 1-2 اچھی ہٹس ان کی پاکستان کو وکٹری اسٹینڈ پہ لا سکتی تھی. سو فہیم کی پرفارمنس کیسی ہے؟ ورلڈ کپ کیلیبر کی ہے, ڈیزرو کرتے ہیں ٹیم اسکواڈ میں ہونا؟
دیکھیے بالکل بھی نہیں ہے, ابھی تو جو ہم نے دیکھا تھوڑا ہائیلی ریٹ کیا ہوا ان کو, اور کوچ نے زیادہ کیا ہوا ان کو ریٹ. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں جب ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے جسے ہم ورلڈ کپ سے بڑا کرکٹ میں کیا ایونٹ ہوگا, اس وقت یعنی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے, وہ ظاہر ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے کہ جب اس کمپٹیشن میں انٹر ہو رہا ہوں تو میکسیمم پلیئر اپنے آپٹیمم فارم میں ہو, چاہے وہ فٹنس کے حوالے سے چاہے وہ بالنگ کے حوالے سے. ہمارا دیکھیں الٹا ہو رہا ہے ابھی, اگر آپ دیکھیں یاسر شاہ کی بھی فارم نہیں ہے, اگر آپ عامر کو دیکھ لیں تو ان کا تو ٹیم میں ہے بھی نہیں اور وہ ہے نہیں دوسرا, ابھی ہم ابھی بات کر رہے ہیں ان سے, تو تینوں یہی مسئلہ ہے کہ جو پلاننگ اس کو میں کہوں گا وہ خراب ہے. کہ جب ٹورنامنٹ بڑا آ گیا تو سب کی فارمیں خراب ہو گئیں, کچھ فٹنس کے ایشوز آ گئے, کوئی ٹیم سے باہر ہو گیا, تو اس کو میں بلیم دوں گا ٹیم مینجمنٹ کو کہ ان کا یہ کام تھا اس طرح سے پلان کریں, چاہے وہ ریسٹ کرانا ہے جو بھی کرانا ہے, مگر جب ٹورنامنٹ اپنا بڑا شام شروع ہو اس وقت آپٹیمم فارم ہونی چاہیے, چاہے وہ فٹنس کی ہے چاہے وہ بالنگ کی ہے بیٹنگ کی ہے. یہ ہم لیک کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہت سارے پلیئروں کو, یہ تو پور پلان ہو گیا نا.
ایگزیکٹلی. سو اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک لابی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہیں جو عامر کو سپورٹ کر رہے ہیں, عامر کو ایون بنا کھلائے بھی اگر وہ ٹیم میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, تو جو 15 رکنی اسکواڈ آلریڈی اناؤنس ہوا ہوا ہے اس میں سے کس بالر کی قربانی ہوگی؟
ہاں یہ تو بگ کوسچن, کس کی قربانی ہوگی, جس کی بھی ہوگی وہ جاتی ہوگی اس کے ساتھ, کیونکہ انٹل انلیس کوئی انفٹ ہو جائے, جب ونس آپ ایک اسکواڈ میں کسی کو اناؤنس کر دیتے ہیں
جی,
یا تو اناؤنس ہی نہیں کرنا تھا ابھی آپ کے پاس ٹائم تھا یا نہیں تھا, تو جو بھی نکلے گا میں سمجھ اس کے ساتھ گڑبڑی جاتی ہوگی اگر عامر اندر آتے ہیں. عامر کی دیکھیں ہر یہ کوئی مانتا ہے کہ وہ از اے گڈ بالر, مگر الٹیمیٹلی آپ نے ڈلیور کرنا ہوتا ہے.
Exactly.
یہ خالی نہیں کہ آپ اچھے اچھے اچھے, جب آپ اچھے ہیں تو آپ کچھ کر بھی دیں نا.
بالکل.
ایک یہ بھی نہیں کہ بہت کم ٹائم آپ کو, ایک سرٹن ٹائم کے بعد تو آپ کو کچھ دے, وہ نہیں کر سکے تو پھر الٹیمیٹلی دوسرے کا چانس بنتا ہے.
بالکل.
اس کو ٹرائی کیا جائے.
So, abhi...
خالی ریپوٹیشن پہ کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی, آپ کو گراؤنڈ میں ڈلیور کرنا ہوتا ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں کیا تو اب ایک آپ رسک لیں, ڈی سی نئے کو لائیں, اب کب تک ریلائے کرتے رہیں گے ایک پہ؟
جی ہاں, جنید خان نے وکٹس لے رکھی ہیں,
اگر شنواری نے وکٹس لیے تو اس پلیئر کے ساتھ جاتی ہوگی. اب وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ یا تو ہسنین ہی جائیں گے یا جنید جا سکتے ہیں کوئی ایک ان میں سے, مگر جو بھی جائے گا وہ اس کے ساتھ جاتی
ہوگی. فہیم کو کیوں نہ
اگر یہ آتے ہیں, ابھی تو مگر چانسز یہ لگ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے.
اور اگر اگر ان فہیم سے ریپلیس کر دیا جائے, اگر ایسی بات ہے تو پھر اتنی بیٹنگ تو عامر بھی کر لیتے ہیں جتنی فہیم کرتے ہیں.
ویسے یہ بات, یہ آپشن بھی اچھا ہے, اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, ان کا حال ہے اس وقت وہاں پہ, یہ برا آپشن نہیں ہے, اٹس اے گڈ آپشن.
بالکل. اور ایک اور بات ہے,
آپ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے,
مطلب کیا کہتے ہیں پاکستانی
فہیم اشرف کی جگہ
جی ہاں بیلنس بہتر ہو جائے گا,
اگر ان ادر ورڈ جو بھی آ جائے گا میں خیال ہے اس میں اناؤنس جب ہو جائے نا پھر کسی کو باہر کرنا تو بڑا مشکل ہے.
ہاں نہیں, لیکن انہوں نے کہا نا کہ 23 مئی تک آپشن ہے, 23 مئی سے پہلے پہلے اناؤنس کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آصف تو پرفارم اس میچ میں کر گیا, اگلے میچ میں بھی اگر کر جاتا ہے تو پھر بیٹس مین جو ہیں 6-7 فہرست کے اندر وہاں سے کس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا عابد علی باہر بیٹھ جائیں گے یا شعیب حفیظ میں سے کوئی رسک لیا جائے گا؟
اب اتنے ساری اگر چینجز ہوں گی تو پھر تو ظاہر ہے
دونوں نے کہی ہے, ٹیم جب بنی ہے تو انہوں نے کہا ہے 23 مئی تک ہم دو چینجز.
ویسے تو آپ دیکھیں حفیظ بھی نہیں کھیلے اب تک, شعیب ملک کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں, تو یہ سارے وہ پلیئر ہیں جن اب وہ سارے سینئر ہونے کے ایڈوانٹیج اگر ہے تو وہ الگ بات ہے, مگر یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہوگا جو بھی لے گا, مگر لینا پڑے گا ایک اچھا ڈیفیکلٹ ڈیسیشن, تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا باکس جا کے کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جو ڈرتا رہتا ہے وہ پھر کچھ کر نہیں پاتا, اگر آپ ڈرتے رہیں گے یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, پھر آپ کبھی بھی ایک ایسے آؤٹ آف دا باکس جو ہے ڈیسیشن نہیں لیں گے جو آج کل کے کرکٹ میں لیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر جو اچھا کھیلا اس کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے.
اچھا
اب آصف اچھا کھیلا تو کسی کو ریپلیس کریں آپ.
ایگزیکٹلی. اب آخری بات اس میں پوچھنا چاہوں گا, عاقب ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ٹیمیں جو 5-6 ٹاپ پہ ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی جیت سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ فیوریٹس میں ہو یا نہ ہو, ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے 6 بیٹس مین میں 5 بیٹس مین ہیں سو اس میں 2-3 اچھے نک میں ہوں, آپ کے 5 بالرز ہیں تو ان میں سے 2-3 بالر بہت اچھی نک میں ہوں اور وہ وکٹس لے رہے ہوں. بالر پاکستان کا ٹاپ آرڈر جو اسٹرگل کرتا ہے اس وقت, فخر بھی فارم میں ہیں, امام الحق بھی رنز کر رہے ہیں, بابر اعظم بھی رنز کر رہے ہیں, آر ایس ویل بھی رنز کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے, آپٹومسٹک ہونے کی کوئی ایک ریزن ہے. ایک بات, بالرز میں آپ کے خیال میں کون سا بالر بہتر ٹچ میں یا بہتر نک میں نظر آئے؟
دیکھیے بالر میں تو سائن شافی جی میرا خیال ہے اس وقت صحیح رہیں گے جو کہ کانفیڈنٹلی بال کر رہے ہیں, اور جنید بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کانفیڈنٹ ہے, بال پلیئر ہے, وہ بالنگ میں کر سکتے ہیں, مگر اسپنرس کا جو ہے نا وہ ایشو آتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس ون ڈے کرکٹ میں الٹیمیٹلی اسپنر ہی میچ جتاتے ہیں, وہ ہم لیک کر رہے ہیں وہاں پہ, ایک تو شاداب نہیں ہے, دوسرے یافی شاہ سے بال نہیں ہو رہی, دوسرے آل راؤنڈر جو ہیں وہ ان پہ آپ اس طرح کا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو کسی اچھے موقع پہ میچ جتا سکتے ہیں یا میچ کو چینج کر سکتے ہیں.
جی
مشکلات تو ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, بیٹنگ میں بھی آن آن آف تو کر رہے ہیں, مگر یہ کہ آپ یہ کہیں جی بس یہ بابر اعظم کے علاوہ بھی اور کوئی پلیئر ایسا نہیں لگ رہا جسے ہم کہیں گے جی ایک اچھا 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 بیٹسمین کے طور پہ ظاہر ہوگا.
بہت شکریہ.
جیسے ہم فخر زمان کا یہ ضرور ہے کہ وہ 2-3
اننگ
تو ضرور کھیلتے ہیں,
جب بھی کھیلتے ہیں تو پاکستان جیتنے کے. بہت شکریہ جلال الدین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھی فائزہ بخاری, ایڈیٹر بیزت جلانی ہے, صد حسن کو اور انجینئر ٹین وان اور نیک ایوانوف کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.